مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے خطبے میں دین کے اور اخلاق کے ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ اگر اس کا جلی عنوان دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالی کا مراقبہ۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالی کا مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کا مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے ذہن و دماغ میں یہ مستحضر رکھے کہ اللہ تعالی میرے ہر کام کو، میرے ہر فعل کو، میرے ہر قول کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے مطابق اخروی زندگی میں مجھ سے مطالبہ ہونے والا ہے۔ اسی کو اور الفاظ میں احسان کہا جا سکتا ہے، جس کا تذکرہ حدیث جبریل میں آیا ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو استحضار تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بیہقی اور طبرانی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں اور آپ کے خصوصی شاگرد ہیں، ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے پہاڑی علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی آپ کے لیے دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ اسی دوران میں ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے جو اپنی بکریوں کو قریب کے پہاڑوں پر چرانے کے لیے آیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے کہتے ہیں دسترخوان میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ تو اس موقع پر وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سخت ترین گرمی میں اور تم اس بنجر جگہ پر بکریوں کو چرا رہے ہو، تمہارے لیے کہیں کوئی سایہ ہی میسر نہیں، یہ روزے رکھنا کیا مانا؟ تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں ایام خالیہ کے لیے روزے رکھنا ہوں، یعنی روزوں کے رکھنے کا اجر و ثواب اور بدلہ مجھے انشاءاللہ بعد الممات اللہ تعالی کے ہاں ملے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خواہش تھی کہ ان کے ورع و تقوی کا امتحان لیا جائے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بکری آپ مجھے بیچ دیجئے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے، آپ کو بھی اس کا گوشت دیں گے تاکہ آپ افطار ذرا بہتر طریقے پر کر سکیں۔ تو شخص کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں مالک کی ہے، میں تو چرا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بطور امتحان جو اس سے پوچھتے ہیں تمہارے مالک کو کیا پتا تم نے ایک بکری بیچ دی، تو تم کہہ سکتے ہو کہ اس بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو تمہارا مالک تمہارا کیا بگاڑے گا، تمہاری بات مان لے گا؟ تو وہ اللہ کا بندہ، وہ چرواہا اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے این اللہ، میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں اور وہ دھوکہ کھا جائے، لیکن میں اپنے رب کو کیسے دھوکہ دے سکوں گا جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دل سے بات نکلتی ہے, یہ عین اللہ والی بات جو ہے اس چرواہے کے مقابلے میں اس بات کے کرنے کا میں زیادہ مستحق ہوں. اور انہوں نے اس کا کیا بدلہ دیا, مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اس چرواہے کے مالک اور آقا کے بارے میں پتہ لگایا, اس کو بڑی قیمت دے کے خریدا, بکریوں کو بھی خریدا اور اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور یہ بکریاں ان کے حوالے کر دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک اعلان جاری کر دیا تھا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندر گشت میں نکلا کرتے تھے تاکہ اپنے عوام کا اور اپنے ماتحتوں کا علم ہو کہ وہ کس طرح جی رہے ہیں. ایک مرتبہ رات میں نکلنا ہوا, ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, کان لگا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آواز سنی تو ماں کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملاؤ. تو بیٹی نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے. تو ماں نے کہا ارے عمر کو کیا پتا ہے کہ پانی ملایا گیا نہ ملایا گیا. تو اس بیٹی نیک بخ بیٹی نے کہا حضرت عمر دیکھے نہ دیکھے میرا رب رب دیکھ رہا ہے, لہذا اس طرح کا دھوکہ مجھ سے نہ ہو سکے گا. اس باتوں کے سن لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر میں نشان لگایا اور پھر اپنے بیٹے حضرت عاصم سے اس لڑکی کی شادی کی اور انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے خلافت راشدہ کا کے دور کی یاد تازہ کر دی. واقعات سنانے شروع کیے جائیں تو سلسلہ ختم نہ ہو. حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام جب اس طرح کے واقعات کا تذکرہ آئے تو ان کا واقعہ ضرور اس کے واقعے کا تذکرہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کے جملہ مواقع موجود تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کا استحضار تھا اور اس بات کا احساس تھا میں گناہ کروں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور میرے گناہ کی اللہ تعالی کے یہاں کس طرح دھلائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے لولا ارا برہان ربہ کے ذریعے بتا دیا یہ کیا چیز تھی. اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی کا مراقبہ. صحیح ابن حبان نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک میزان اور ایک پیمانہ اور ترازو بتا دیا, جس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسندیدہ تصور کرتے ہیں آپ اس چیز کو خلوت میں کرنے کو بھی ناپسندیدہ تصور کریں. موجودہ دور فتنے کا دور ہے, موبائل نے ہمارے اخلاق ہی نہیں ہمارے عقائد تک کو بگاڑ ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک فساد والی کیفیت ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اور خود اپنے اندر اللہ تعالی کے مراقبے والی کیفیت پیدا کریں. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو کچھ فساد نظر آتا ہے ہمجاتی طریقے پر اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالی کے مراقبے کا نہ ہونا ہے. ایک دکاندار اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے اور غلط چیز اس کو دے دیتا ہے, کیا سبب ہے؟ اس کا اہم ترین سبب ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہے میں ڈنڈی ماروں گا تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عقاب ملے گا. ایک استاد اور ایک ٹیچر اگر اس کو اپنے استثار ہو کہ میرے ہاتھوں میں آنے والی نسل پل رہی ہے اور اس کو صحیح مثالی انسان بنانا اور ایک صحیح مسلمان بنانا میری ذمہ داری ہے, اگر اس کو اس بات کے استحضار نہ ہوگا تو وہ کام وقت گزاری کرے گا، اس کو یہ فکر نہ ہوگی کہ بچے پڑھے نہ پڑھے کیونکہ مجھے تو تنخواہ سے واسطہ ہے، نہیں، اس کے لیے چاہیے عین اللہ کا استعدار چاہیے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں جو رقم لے رہا ہوں، جو میں تنخواہ لے رہا ہوں، کیا یہ تنخواہ کے لینے کا میرے لیے جواب ہے؟ آج سود خور سود کھا رہا ہے، رشوت خور رشوت لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے؟ عین اللہ کا استعدار نہیں ہے، رشوت خور کو استعدار ہو، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا جہنمی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کس طرح وہ جرات کرے گا وہ رشوت لے؟ سود کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ اور کے رسول سے لڑتا ہے، اور سخت ترین وعیدیں اس کے بارے میں سنائی گئی ہے، اور مرنے کے بعد اس کے سخت ترین انجام پہ آگاہ کیا گیا ہے، تو کس کی جرات ہوگی کہ وہ اس طرح کا عمل کرے اور اس پر وہ جری ہو؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، بچوں اور باپ کے جھگڑے ہوں، یا تو پھر رشتہ داریوں سے قطع تعلقی ہو، ان سب کے پیچھے عین اللہ کے تصور کے نہ ہونے کا دخل ہے۔ آج کیا ہے، ہمارا معاشرتی نظام پوری طرح بگڑ چکا ہے، ایک بچہ کفن کمرے میں جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، نیند برہنہ تصویروں کو دیکھتا ہے اور بعض اوقات برہنہ تصویروں کو دیکھتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ کیا وہ دروازہ تو اس نے بند کر لیا، اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے وہ تو دور ہو گیا، اپنے بہن بھائیوں سے اس نے چوری کر کے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لی، لیکن سوال یہ ہے، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، جو اللہ ہمارے نگاہوں کے دھوکے کو جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہاں جانے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا استعدار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیشی کے بعد پائی پائی کے حساب دینے کا خیال رہتا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سات لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی بشارت سنائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے، ایک عورت جو بڑے جمال والی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور جو کچھ اس کے پاس لبانے کے طریقے سبھی موجود ہے، دعوت زنا دے رہی ہے اور پوری طرح سے معاملہ آسان ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ بات نکلتی ہے، سب اپنی جگہ درست ہے لیکن اللہ کا تقویٰ مجھے اس پورے کام سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہونے کی خوشخبری سناتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ تین غار والوں کا واقعہ بھی بارہا سنا ہوگا، اس میں سے ایک تین واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ اس کی چچازاد بہن اپنے فقر و فاقے کی وجہ سے اپنے بھائی کے پاس کچھ مالی تعاون کرنے کے مانگنے کے لیے آتی ہے، لیکن اس جگہ یہ بات کہتا ہے، ٹھیک ہے میری طرف سے تعاون تو ملے گا، لیکن تم کو اپنے نفس کو میرے حوالے کرنا پڑے گا، اور 200 دینار ایک بہت بڑی قیمت ہے، وہ حوالے کر لیتا ہے۔ اب وہ گناہ کے لیے پوری طرح تیار، اس وقت اس عورت کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے؟ اللہ سے ڈر، اور یہ جس کی امانت ہے اس کے اندر تو خیانت مت کر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اڑ جاتا ہے، کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کا استعدار تھا جس کی وجہ سے اس پر پریشانی آئی، اور پریشانی آنے پر اس نیک عمل کے واسطے سے اس نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے ان کو چھٹکارا دیا۔ آج حالت یہ بھائیوں، ہم یہ سوچیں ہمارے بچے کس طرح پل رہے ہیں، تربیتی نظام بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. موبائل کے ہاتھ میں تربیتی آج کل کا نظام ہے, جبکہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے ہم مردہ ہو گئے ہیں. کلکم راعین وکلکم مسعول عن رعیتہ. اب سوال یہ ہے, یہ امراض ہمارے اندر ہیں تو اس کا علاج کیسے ہو؟ اس کے علاج کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے اللہ تعالی کے ان اسماء پر غور کیا جائے جن اسماء کے ذریعے سے آدمی کے اندر اللہ تعالی کے کا استحضار پیدا ہوتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگراں ہے. الرقیب والی صفت اللہ تعالی کی ہمارے مد نظر ہو. اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ہم لوگ اپنی زبان سے جو بات نکالتے ہیں اس بات کا کو کیچ کرنے والے فرشتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جو بھی تو اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتے ہو ونور وہاں پر ایک نگرہ ہے جو بالکل تیار کھڑا ہے اور ہماری ہر بات کو وہ نقل کر رہا ہے. الحفیظ کی صفت کو یاد رکھا جائے, اللہ ہمارا محافظ ہے. ذرا سوچ لو, ہم گناہ کر رہے ہوں, غلط چیز دیکھ رہے ہوں, اللہ تعالیٰ اسی وقت ہماری بینائی کو سلب نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. تو پھر ہم کس بنیاد پر اس قدر جری ہوتے ہیں غلط چیز کو پکڑنے پر؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو شل نہیں کر سکتا؟ ہمارے کانوں سے غلط چیزوں کے سننے پر اللہ ہمیں بہرا نہیں کر سکتا؟ غلط چیزوں کے سوچنے پر کیا اللہ آپ کو پاگل نہیں بنا سکتا؟ اللہ کے ہاتھ دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. لہذا یہ نہ سمجھا جائے میں گناہ پر گناہ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑ نہیں ہوتی, یہ اس کی خواب غفلت کے اندر سونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر جب آتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اس بات کا استحضار ہو جو آدھا ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نگراں ہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, ہمارے ہاتھ ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء, چمڑی بولے گی ران بولے گی, کون روکنے والا ہے ان کو؟ اس وجہ سے اسی وقت ہمارے خلاف ان کو حجت بنانے سے روک کے لیے عین اللہ کا تصور ہمارے اندر ہونا ہر وقت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لیا جائے جس جگہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہم اس زمین کو امن ہمارے خلاف گواہ بنا رہے ہیں. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, کہ وہ زمین بول پڑے گی, انسان تعجب کرے گا ارے زمین کو کیا ہو گیا ہے, ہم نے دنیا کے اندر کبھی اس کو بولتے نہیں پایا. تو کیا جواب ملے گا؟ اللہ کا حکم ہے میں بول رہی ہوں, جس جگہ ہم گناہ کر رہے ہیں وہ زمین بولے گی. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہم گرنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا جسم اس دہکتی ہوئی آگ کو جو دنیا سے 69 گنا زیادہ سخت حرارت میں ہے کیا ہمارا جسم برداشت کر سکے گا؟ لہذا اس بات کی ضرورت ہے, یہ صفت ہمارے اندر مفقود ہو رہی ہے, یہ اخلاق ہم عاری ہو رہے ہیں. لہذا سنجیدگی کے ساتھ ہمیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اپنے غفلت سے جگنے کی ضرورت ہے. اور اپنے اس نئے سال کے آنے سے پہلے اگلے سال کے لیے بہتر اعمال کرنے کا شیڈول بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ اللہ کے پاس ایسی حالت میں حاضر ہم نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو, اللہ کا غیظ و غضب ہم پر اترے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے مراقبے اور اللہ تعالیٰ کی استحضار کی صفت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب